رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا فضائیہ اور زمینی فوج کے ایئر ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے کمانڈروں اور عہدیداروں سے خطاب 8 فروری 2024.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. خوش آمد عرض میکنم.
اب تمام عزیز بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ملک کے کسی بھی حصے میں کام کرنے والے اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے تمام زحمت کش اہلکاروں پر درود و سلام بھیجتا ہوں. عید بیست کی پیشگی مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں. عشرۂ فجر، دہ فجر کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. 22 بہمن، 11 فروری انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ فضائیہ کی کامیاب کوششوں کا مستقبل ان پچھلے کچھ عرصوں کی طرح روشن اور پیشرفت والا ہی مستقبل ہوگا. ہماری آج کی ملاقات ہر سال کی طرح 8 فروری 1989 کی حیرت انگیز واقعے کی سالگرہ کی مناسبت سے ہے. واقعی وہ بہت حیرت انگیز واقعہ تھا. اس واقعے کے بارے میں خود میں نے آپ عزیزوں سے مختلف ملاقاتوں میں بارہا تفصیل سے بات کی ہے اور اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس واقعے میں جو سبق اور عبرتیں ہیں وہ لامتناہی ہیں. خدا کے لیے شجاعت و اثار کے ساتھ کیے جانے والا کام ایسا ہی ہوتا ہے، در حقیقت بابرکت ہو جاتا ہے. خداوند عالم ان تمام کاموں میں برکت عطا کرتا ہے جو اس کے لیے انجام پاتے ہیں. اب یہ کہ برکت عطا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ختم نہیں ہوتے، جاری رہتے ہیں. برکت کے معنی یہ ہیں. وہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے. ہم نے اس واقعے سے ملنے والے اسباق کو بار بار دہرایا ہے، پیش کیا ہے، ان پر گفتگو کی ہے. میرے علاوہ دوسروں نے بھی، خود آپ لوگوں نے بھی، دوستوں نے، اسلامی جمہوریہ ایران کی افواج کے عہدیداروں نے اور دوسرے لوگوں نے اس بارے میں کافی باتیں کی ہیں. لیکن پھر بھی جب انسان اس واقعے پہ نظر ڈالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ابھی بھی سیکھنے کی، سبق حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے. آج میں انہی میں سے ایک کے بارے میں بات کروں گا جو میرے خیال میں کافی اہم ہے. ایران کی فضائیہ نے انقلاب اسلامی سے جڑنے میں سبقت حاصل کی. البتہ فوج کا ڈھانچہ، کہ جو ایک اچھا عوامی مسلمان اور مومن ڈھانچہ تھا، آسانی سے انقلاب سے جڑ گیا. لیکن سب سے آگے فضائیہ تھی. سب سے پہلے تو 8 فروری کی بیعت کے ذریعے جب ایران کی فضائیہ کے اہلکاروں نے اس حیرت انگیز واقعے کو وجود ادا کیا اور پھر شاہی گارڈ کی فورسز کے مقابلے میں استقامت کے ذریعے بھی، جب شہنشاہی گارڈ نے 10 فروری کی رات موجودہ شہید خزرائی ٹریننگ سینٹر میں, جو فضائیہ کے اہلکاروں کی ٹریننگ کا سینٹر تھا, حملہ کر دیا تو فضائیہ والوں نے استقامت دکھائی. اس وقت فضائیہ کی جو اہلکار وہاں تھے انہوں نے ہتھیاروں کے گودام کے دروازے کھول دیے, لوگوں کو ہتھیار دیے, مزاحمت کی. انقلابی افراد اور نوجوان بھی جوش میں آ گئے اور میدان میں پہنچ گئے. خود اس علاقے میں بھی فضائیہ کی مدد کے لیے پہنچے اور تہران میں بھی نکل پڑے. مجھے خود یاد ہے کہ رات کے 12 یا 1 بجے تھے, ایران روڈ پر جہاں ہمارا گھر تھا نوجوان سڑک پر آ گئے تھے اور چیخ رہے تھے کہ فضائیہ والوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, لوگوں باہر نکلو. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے. یہ انقلاب سے جڑنے میں فضائیہ کا ایک قدم تھا, ایک بڑا اقدام تھا. میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پیش قدمی انجام پائی, یہ انقلاب کو رفتار عطا کرنے والا عنصر بن گئی. آج کا نقطہ یہ ہے, یہ 8 فروری کی تاریخ تھی. اس ٹریننگ سینٹر کے واقعات کا مرکز 9 اور 10 فروری کی تاریخ تھی. 11 فروری کو انقلاب کامیاب ہو گیا, کام تمام ہو گیا, قوم فتح یاب ہو گئی. اس واقعے کے رفتار عطا کرنے کی تاریخ پوری طرح آیا ہے. ہر کام میں رفتار عطا کرنے والے عنصر کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے. میں بعد میں رفتار عطا کرنے والے عنصر کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. فضائیہ نے اپنے اس کام سے لوگوں کی امید کو دگنا کر دیا. انقلابی افراد سڑکوں پر شاہی گارڈز کے مقابلے میں مصروف تھے, برسر پیکار تھے. اس کام نے لوگوں کی امید کو اور لوگوں کی شجاعت کو بڑھا دیا, جبکہ فریق مقابل کے, انقلاب مخالف کے, دربار کے اور اس کے حامیوں کے حوصلے کو پس کر دیا. تو انقلاب کو رفتار عطا کرنے کا عمل اس طرح انجام پایا. لہذا انقلاب اسلامی کو رفتار دینے کا عمل, تیزی دینے کا عمل اس طرح انجام پایا. یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس پہلے قدم کے بعد میرے خیال میں شاید 5-6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ خود کفیلی کے جہاد کے ادارے کی تشکیل ہوئی. جہاد سا زندگی, فوج میں وہ پہلی جگہ جہاں خود کفیلی کا جہاد شروع کیا گیا وہ فضائیہ تھی. یہ قدم اٹھانے کا جذبہ ہے, یہ اقدام کرنے کا جذبہ ہے, یعنی وہی جذبہ جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ شہنشاہی دربار, شاہ سے متعلق فوج کے اندر سرگرم انسان اپنے آپ کو رہا کرائے اور آ کر انقلابیوں سے جڑ جائے. یہ جرأت کا جذبہ ہے, یہ بہادری ہے, یہ روحانی توانائی اور روحانی طاقت. یہ وہی جذبہ ہے جو کسی دوسرے میدان میں, جو تعمیر کا میدان ہے, ایک بار پھر آگے بڑھتا ہے اور خود کفیلی کا جہاد شروع کرتا ہے. وہ پہلی جگہ جہاں خود کفیلی کا جہاد شروع ہوا فضائیہ تھی. یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے, اہم واقعہ ہے. فضائیہ کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا کہ اس کے افراد ساز و سامان, ہتھیار اور دیگر وسائل کو وہ خود تیار کریں گے, پرزے بنائیں گے, بگڑ چکے پرزوں کو, خراب پرزوں کو مرمت کریں گے, امریکی ٹیکنالوجی کی پیچیدہ اسرار و رموز کو خود منکشف کریں گے جس کی انہیں اس وقت تک اجازت نہیں تھی, اور کل ملا کر یہ کہ وہ کام میں مصروف ہو جائیں گے, مسلسل کام کریں گے. یہ اپنے آپ میں ایک بڑا قدم تھا. اس بڑے قدم سے پہلے, بلکہ اس تحریک سے پہلے, فضائیہ پوری طرح سے امریکیوں کے ہاتھ میں تھی. فضائیہ میں مومن افراد کافی تھے. میں خود بعض کو پہچانتا ہوں. انقلاب سے پہلے فضائیہ کے بعض اہلکاروں سے میرے روابط تھے, ہم آپس میں دوست تھے, آتے جاتے تھے, ملتے تھے. تو فضائیہ میں بے شمار مومن اہلکار بھی تھے, لیکن فضائیہ کے اعلیٰ عہدیدار امریکہ سے جڑے ہوئے تھے, امریکہ سے وابستہ تھے. جہاز اور دیگر وسائل امریکہ کے تھے, امریکہ کی ملکیت تھے. جی ہاں, ایران نے ان کے پیسے دیے تھے اور انہیں خریدا تھا. طیارہ فلاں ایئر بیس کے فلاں ہینگر میں تھا, لیکن امریکہ کا تھا, اس کا اختیار امریکہ کے ہاتھ میں تھا, اس کے کمانڈروں کا کنٹرول بھی امریکہ کے ہاتھ میں تھا. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں مستند ہیں, ثابت شدہ ہیں, دستاویزات کے ساتھ ہیں, مطلب نعرے یا خالی باتیں نہیں ہیں. محمد رضا شاہ کی ماں نے اپنی سوانح حیات میں کہا ہے کہ ایک دن محمد رضا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ سلطنت بھاڑ میں جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس ملک کا میں شاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، اس ملک کا میں سپریم کمانڈر ہوں، لیکن امریکی آتے ہیں، ہمارے جہاز اٹھا کر ویتنام لے جاتے ہیں اور مجھے خبر تک نہیں ہوتی۔ صورتحال اتنی بدتر تھی۔ امریکہ کی ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر اسے خبر بھی ہوتی تو اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اجازت نہ دیتا کہ امریکی جہاز لے کر نہ جائیں۔ ضرور اجازت دیتا، لیکن وہ لوگ اجازت بھی نہیں لیتے تھے، یعنی اتنی ذلت۔ اگرچہ انہیں یقین تھا کہ ان کا مطالبہ مسترد نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے شاہ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے یہ اجازت لیں کہ جناب، ہم آپ کے اس جنگی طیارے کو ویتنام لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کے خلاف استعمال کریں۔ مطلب یہ کہ فضائیہ کی صورتحال کچھ ایسی تھی۔ اس فضائیہ کو اس کے مومن اہلکاروں نے امریکی سے ایرانی فضائیہ میں تبدیل کر دیا، فضائیہ کو ایرانی بنا دیا اور وہ ایرانی ہو گئی۔ اس کے کمانڈر ایرانی، اس کے اہلکار ایرانی، اس کے فیصلہ کرنے والے ایرانی، اس کے وسائل ایرانی۔ جی ہاں، امریکہ کے تیار شدہ تھے لیکن ایران کے تھے، یہ وسائل ایران کے تھے، لہذا ان میں ان وسائل کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ مدت تک کچھ لوگ ہمارے ان F-14 طیاروں کو غفلت کی بنا پر، انشاءاللہ وہ خیانت نہیں تھی، غفلت ہی تھی، واپس دے دینا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں F-14 کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، انہیں روک دیا گیا، فضائیہ ایران کی ہو گئی، ایرانی ہو گئی۔ تو فضائیہ کا اس طرح کا ماضی ہے، یعنی فورس کے اندر فورس، اور فورس کی کارکردگی میں آگے بڑھانے اور تبدیلی لانے کی طاقت اس طرح کے روشن اور نمایاں نمونے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ خیر، تو ہم نے کہا کہ رفتار عطا کرنے، تیزی لانے، یہ عنصر ضروری ہے۔ یہ فضائیہ انقلاب کو تیزی بخشنے والا عنصر تھی۔ فضائیہ ایک خاص پوزیشن میں انقلاب کی کامیابی کو تیزی دینے والا عنصر بن گئی، اور دوسروں پر خود اپنے اور فوج کے انحصار کے خاتمے کو رفتار عطا کرنے والا عنصر بن گئی۔ وہ رفتار عطا کرنے والی بن گئی۔ لیکن اب اس معاملے کو عمومیت دینا چاہتا ہوں۔ ہر زمانے میں رفتار دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، تیزی لانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اور بامقصد اقدامات اور تحریکیں، انقلابات، بہت سارے مواقعوں پر سست رفتاری یا جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے پوری طرح سے نہ رک جائیں، لیکن سست رفتاری کا شکار تو ہو ہی جاتے ہیں۔ بڑے اقدامات اور بڑی تحریکیں، انقلابات اس طرح کی ہوتی ہیں۔ دنیا کے بہت سے انقلابوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انقلاب آیا، گہرے اور بنیادی بدلاؤ کے ارادے سے کوئی کام انجام پایا، کچھ سال بعد وہی پہلے جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ میں اپنی صدارت کے زمانے میں افریقہ کے ایک ملک کے دورے پر گیا جس پر پہلے پرتگالیوں کی حکمرانی تھی۔ ایک علاقائی انقلابی صدر اس ملک میں برسر اقتدار آیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر جو سرکاری مشینری دیکھی، وہی مشینری جو ہماری میزبانی کر رہی تھی اور ہماری اس کے ساتھ رفت و آمد تھی، وہ پوری طرح سے اس پرتگالی کمانڈر کی طرح تھی، جیسے ان سیاہ فام حضرت کی جگہ جو اس وقت وہاں کے صدر بن بیٹھے تھے، گویا ایک پرتگالی کمانڈر بیٹھا ہو، بغیر کسی تبدیلی کے بالکل وہی۔ ایسا ہی تو ہے، مطلب یہ کہ سماجی تحریکیں اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ سست رفتاری کی مصیبت، ٹھہر جانے کی، جمود کی مصیبت، پسپائی کی مصیبت، اگر یہ تحریکیں جاری رہنا چاہتی ہیں تو اسے رفتار عطا کرنے والے عنصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ رفتار دینے والا کون ہے، میں عرض کروں گا۔ البتہ یہاں کے اسلامی انقلاب میں دوسری جگہوں سے ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں جاذبیت اور کشش پائی جاتی ہے، اور جاذبیت نئی نمودوں کو خود میں جذب کرتی ہے۔ اگر کچھ چیزیں اس سے دور بھی ہو جائیں تو وہ نئی نمودیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ جاذبیت کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے اہداف، روش اور امنگوں کا وسیع و عریض میدان۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتہائی دشوار میدانوں میں ظلم سے مقابلہ ہے، ظالم سے مقابلہ ہے، دنیا کے اول درجے کے غنڈوں کی موزوریوں کے خلاف استقامت ہے، عبادت کی محراب ہے، مسجد جمکران، شبہ قدر کی شبداری، اربعین کی پیدل زیارت اور ماہ رجب کا اعتکاف بھی ہے۔ آپ کام کے وسیع میدان کو دیکھیے، ظلم سے مقابلہ بھی ہے، نفس سے جہاد بھی ہے، ملک مستقبل پر توجہ بھی ہے، خدا، روحانیت، ذکر اور بہشت وغیرہ، ان سب پر توجہ بھی ہے۔ خود یہ چیزیں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ نئی نمودیں الگ ہونے والی چیزوں کی جگہ لیتی رہیں، سست رفتاری پیدا نہ ہونے پائے، یا اگر ہو بھی تو کم ہو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بالکل بھی سست رفتاری پیدا نہیں ہوتی، لیکن اسلامی انقلاب، اس کی ذاتی فطرت، اپنے اندر، اپنی ذات میں اس طرح کی فطرت ہے۔ لہذا رفتار عطا کرنے والا عنصر ضروری ہے۔ یہ عنصر کس لیے چاہیے؟ اس لیے کہ رفتار کم نہ ہونے پائے، بڑے کاموں کے مقابلے میں رعب و وحشت کا جذبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ جب کوئی بڑا کام انجام پانے والا ہو تو اسے انجام دینے والے افراد میں ناتوانی اور کمزوری کا احساس پیدا نہ ہونے پائے۔ رفتار عطا کرنے والا عنصر یہاں پر اپنا کردار عطا کرتا ہے۔ رفتار عطا کرنے والا کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ رفتار عطا کرنے والے کا کام یہی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رفتار عطا کرنے والا کون ہے؟ میری نظر میں رفتار عطا کرنے والا عنصر وہی ہے جسے ہم اہم شخصیات یا خواص کہتے ہیں، معاشرے کی اہم شخصیات۔ خواص کا کیا مطلب ہے؟ کیا خواص کا مطلب ہے مشہور لوگ، تعلیم یافتہ افراد اور دانشور حضرات؟ نہیں، خواص کا یہ مطلب نہیں ہے۔ خواص کا مطلب ہے وہ افراد جو اپنے کام میں سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، شناخت کے ساتھ اور تشخیص کے ساتھ کام کرتے ہیں، تخصص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کے تابع نہیں ہوتے۔ خواص ایسے لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہ خواص انقلابی کارکنوں، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد، فوجیوں، علماء دین اور مختلف گروہوں کے درمیان ہو سکتے ہیں، یہ میڈیا کے لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس، رہنماؤں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی کارکنوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی، کئی برس پہلے، کبھی خواص کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو خواص کا مطلب یہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اور ہماری قوم میں خواص اقلیت میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پلاننگ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تشخیص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ملکی سطح پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ انقلاب کی برکتوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ میں تو خود نہیں گیا ہوں، لیکن دنیا کے بڑے، کئی بڑے مشہور ملکوں کے بارے میں رپورٹیں موجود ہیں کہ جو لوگ گلی کوچوں اور سڑکوں پر چلتے پھرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کہیں سے دو روٹی حاصل کر لیں یا تھوڑا بہت اپنا مال بڑھا لیں۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ تشخیص کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، وہ محاذرائی کو سمجھتے ہیں، دشمن کو پہچانتے ہیں، طریقوں کو، سازشوں کو، حربوں کو جانتے ہیں، دوست کو پہچانتے ہیں۔ ایسے لوگ کم نہیں ہیں، کافی زیادہ ہیں۔ یہ لوگ کردار عطا کر سکتے ہیں، یہ لوگ حساس مواقع پر ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بھاری ذمہ داری ہے۔ میں یہ بات آپ سے اور پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جنہیں ہم خواص کہتے ہیں، یعنی وہ افراد جو صاحب رائے ہیں، جن کی اپنی سوچ ہے، فکر ہے، غور و فکر کے ہمراہ ہوتی ہے، تشخیص کے ساتھ ہوتی ہے، جو حالات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سر جھکائے بیٹھے رہیں اور جہاں سب لوگ جا رہے ہیں وہیں یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں معاشرے کی عمومی حرکت کی سمت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے راستے سے بھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر خواص نے اس فریضے سے غفلت برتی تو ایسے واقعات رونما ہوں گے جو اقوام پر تاریخی ضربیں لگائیں گے۔ اسلام کی تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایسے افراد تھے جو خواص میں شامل تھے، بات کو سمجھتے تھے، بات کی حقیقت کو بھی جانتے تھے، لیکن ضروری موقعوں پر بروقت موجود نہیں رہتے تھے، بروقت اقدام نہیں کرتے تھے، شک میں مبتلا ہو جاتے تھے، کشمکش میں پھنس جاتے تھے، تساہلی سستی سے کام لیتے تھے اور کبھی کبھی تو غداری کر بیٹھتے تھے اور دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے تھے، ان لوگوں پر بھی جو ماحول کے تابع ہوتے ہیں منفی اثر ڈالتے تھے۔ اس طرح کے افراد بھی رہے ہیں۔ جنگ صفین میں کچھ لوگ قرآن کو نیزوں پر اٹھائے جانے سے کشمکش کا شکار ہو گئے، انہوں نے دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیا۔ کچھ روایتیں ہیں، البتہ میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے بعض افراد نے یہ کام دانستہ طور پہ کیا تھا، ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ دشمن سے ساز باز کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، ایسا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی احتمال ہے، ممکن ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہو۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ آج دشمن محاذ کے پاس خواص کے لیے خاص منصوبہ ہے۔ خود ہمارے ملک میں خواص کے لیے اور بہت سی دوسری جگہوں پر خواص کے لیے دشمنوں کے پاس خاص منصوبے ہیں، انہیں کشمکش اور شک و شبے میں مبتلا کر دینا، فیصلے کی قوت چھین لیں، ممکنہ طور پر انہیں دنیا کی لذتوں اور چکا چون سے گھیر کے رکھ دیں، انہیں اس طرح سے مسحور کر دیں کہ وہ ضروری مواقع پر، حساس جگہوں پر جہاں کوئی اقدام کرنا ضروری ہے اقدام نہ کریں، رفتار عطا کرنے کا کام جس کی خواص سے توقع رہتی ہے کہ وہ رفتار عطا کریں گے، تیزی لائیں گے، انجام ہی نہ پائے، اس کے لیے دشمن کے پاس منصوبے ہیں۔ خواص کی ذمہ داری یہ ہے کہ ضروری مواقع پر دشمن کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیں، مسائل کو بیان کریں، ان کی تشریح کریں۔ میں نے تشریح کے جہاد تبین کی جو بات کی ہے وہ اسی تناظر میں کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خود فضائیہ میں ایسے افراد تھے، ایسے لوگ تھے جن شہیدوں کی تصاویر یہاں ہے اور ہم انہیں قریب سے جانتے تھے، ان میں سے بعض افراد دوسروں سے بات کرنے والے، انہیں سمجھانے والے، دلیل کے ساتھ ٹھوس بات کرنے والے، اثر ڈالنے والے تھے۔ انہوں نے ضروری مواقع پر اپنا کام کیا، قرآن کریم میں اس کا ایک نمونہ موجود ہے جو میری نظر میں بہت اہم ہے، وہ اس مومن شخص کا قصہ ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ جب پروردگار عالم کی طرف سے اس قوم کی طرف تین پیغمبر مبعوث کیے گئے اور لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور انہوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو ایک شجاع بہادر اور مومن مرد نے بڑی تیزی سے خود کو لوگوں کی بھیڑ تک پہنچایا اور کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، ان کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون۔ پھر کہتا ہے، میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذوا من دونه آلہۃ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ بلند آواز میں ٹھوس طریقے سے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، خواص کو صراحت سے کام لینا چاہیے، صاف الفاظ میں بات کرنی چاہیے، دو ٹوک، لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے، زو مانا دو طرح کی شک بھرے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں ایمان لے آیا ہوں۔ یہ اس کام کی ایک مثال ہے جو خواص کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی زمانے میں کسی ایک خاص مسئلے کے طور پر کوئی بات عرض کرنا چاہیں تو میرے خیال میں وہ یہی غزہ کا مسئلہ ہے، غزہ کا معاملہ ہے۔ عالم اسلام کی اہم شخصیات اور خواص کی ذمہ داریاں ہیں۔ خواص سے مراد علماء ہیں، دانشور ہیں، سیاستدان ہیں، میڈیا والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کی جانب سے صہیونی حکومت کی پشت پناہی انسانیت اور بشریت پر کیسے کیسے وار کر رہی ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ انہیں اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے، تفصیل سے بتانا چاہیے، لوگوں کو اس کی مخالفت کی ترغیب دلانی چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دلانی چاہیے، عوام کے اندر ایک عمومی مطالبہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان کی حکومتیں صیونی حکومت پر کاری ضرب لگانے پر مجبور ہو جائیں۔ کاری ضرب کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ جنگ میں شامل ہو جائیں، وہ ہوں گی بھی نہیں اور شاید بہت سی حکومتوں کے لیے یہ ممکن بھی نہ ہو، مگر وہ اقتصادی رابطے ختم کر سکتی ہیں، یہ کاری ضرب ہے۔ اگر اقوام کے لوگ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈال کر مطالبہ کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ بہت مؤثر کام ہے۔ اقوام اس سلسلے میں حکومتوں کو راہ راست پر لا سکتی ہیں، انہیں مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ ظالم اور بھیڑیا صفت وحشی ظالم وحشی کی پشپناہی نہ کریں جو اس طرح عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں پر حملے کر رہی ہے اور صرف کچھ ہی مہینے میں کئی ہزار لوگوں کو قتل کر چکی ہے۔ لہذا عوام کچھ ایسا کریں کہ اس ظالم حکومت کی حمایت نہ ہونے پائے، کسی بھی طرح سے مدد نہ ہونے پائے۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بعض اسلامی ممالک صہیونی غاصب حکومت کو ہتھیار دے رہے ہیں، بعض ممالک مختلف طرح کی معاشی مدد کر رہے ہیں، غاصب صہیونی کی مدد کر رہے ہیں۔ اسے روکا جائے، یہ قوموں کا کام ہے۔ اقوام دباؤ ڈال سکتی ہیں، اپنی حکومتوں کو مجبور کر سکتی ہیں۔ اقوام کو کون بدار کر سکتا ہے؟ خواص۔ دیکھیے خواص کا کردار کتنا اہم ہے اور کس طرح وہ اتنے اہم واقعے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، رخ بدل سکتے ہیں، اپنے حساب سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں الیکشن کا معاملہ سامنے ہے، آنے والا ہے، خواص اس میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر اگر ملک میں انتخابات پرشکو طریقے سے منعقد ہوں تو یہ قومی اقتدار کو مزید بہتر طور پر ظاہر کریں گے، اور قومی اقتدار قومی سلامتی کا سبب ہے۔ یعنی جب دشمن محاذ عوامی شرکت کو دیکھتا ہے، نظام کی طاقت کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ ملک ایک طاقتور ملک ہے، اس کے عوام پوری طرح سے تیار ہیں، تو دشمن کا خطرہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ قومی اقتدار قومی سلامتی کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ بہت ہی گراں قدر اور اہم چیز ہے۔ اس مسئلے میں بھی خواص کردار ادا کر سکتے ہیں، الیکشن کو بھرپور اور باشکو بنا سکتے ہیں۔ سارے انقلابی کام اسی طرح کے ہیں۔ کچھ دن کے بعد 11 فروری کی ریلیاں ہونے والی ہیں، انشاءاللہ ہمارے عزیز عوام ان میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، شرکت کریں گے، یہ بھی قومی اقتدار کا مظہر ہے۔ ان 45 برسوں میں لوگ ہر سال بغیر کسی ناغے کے پورے ملک میں، چھوٹے بڑے شہروں میں، یہاں تک کہ دہی علاقوں میں 11 فروری 22 بہمن کو سڑکوں پر آئے ہیں۔ انہوں نے نعرے لگائے، انقلاب کا دفاع کیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اونچا کیا اور ان کی پیروی اور ان سے اپنی بیعت کی تجدید کی۔ اس سال بھی انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوگا۔ خدا وند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ایرانی قوم کو کامیاب کرے، سر بلند کرے، اسے عزیز و قوی بنائے، ایرانی قوم کے دشمن کی سرکوبی کرے، قوم کو اس کے دشمنوں پر فتح یاب کرے۔ انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے آپ تمام عزیزوں اور اسی طرح دیگر تمام مسلح فورسز، فوج، سپاہ، پولیس، رضاکار فورس اور دیگر فورسز، بسیج، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے نواز دے، اور الہی ہدایت اور الہی نصرت آپ سب کے شامل حال ہو۔
انشاءاللہ ہم مشمول لطف الہی باشید و ہدایت الہی و کمک الہی شامل حال ہمیں شما باشید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔